واللہ خبیر بإجالت النظر والتفسیر الثانی واللہ خبیر بالتحریک باستعمال سائر الحواس. یعنی اولا استعمال الحسی الباصرہ القوۃ الباصرہ، ثم يستعمل قوۃ السامع والشامة والذائقہ واللامسہ. ففسر روح المعانی اي يستعمل سائر الحواس واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس. والتفسیر الثالث واللہ خبیر بتحریک الجوارح، یعنی يمشي الى بيتها يمشي ويكتب اليها، یعنی يستعمل الجوارح واللہ خبیر باستعمال الجوارح بحرکت الجوارح باستعمال الجوارح. واخر التفسیر واللہ خبیر بما يقصدون بذلک، یعنی واللہ خبیر بمقاصدکم من الزنا واللواطة وغیر ذلك. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترکها النظر سهم من ابلیس مسموم من ترکها مخافتی. هذا الحدیث القدسی. انت تعرف حدیث القدسی؟ قال المحدثون الحدیث القدسی هو الكلام الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه. الحدیث القدسی هو الكلام الذي يبين النبي بلفظه ثم ينسبه الى ربه. وهذا الحدیث القدسی. ففي حدیث القدسی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول عز وجل النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه وکل من یحفظ عینیه یجد فی قلبه حلاوة الایمان وکل من لا یحفظ عینیه من المحارم فحلاوة قلبه یسلب من قلبه لا يمكن ان يجد الحلاوه في التلاوه والصلاه والذكر ان الله يسلب منه الحلاوه الايمانيه بشامه سوء النظر. فلذلك قال مشايخنا كل من يسلك الى الله وهو سالك في سبيل الله يلزم عليه حفاظة النظر من الأمرد الحسن ومن المحارم وإلا كل ما يعبد الله من التلاوة والذكر والصلاة والزكاة والحج والعمرة كل أنوار القلب ينزع الله تعالى بشامة سوء النظر ويجد قلبه خاليا من أنواره تعالى شانه ويزيء الله مهنة مسائيه وَيُزَيِّعُ اللَّهُ مَسَائِهِ من الحج والعبادة والعمرة والعبادة والناس عن هذا الفعل غافلون والناس من هذه المسألة غافلون لا يشعر في قلبه على هذا العمل المهتم واجب الاحتياط لا يفهم اذا يعني في المسجد هم مشتغلون بعبادة الله ويبكي ويخرج دموعه على خده وينادي الله تعالى بإلحاح القلب ودموعه يسيل على وجهه ولكن اذا يمشي في الاسواق وإذا يجيء إلى دكاكينه فهو لا يحفظ عينيه من المحارم ويقول لنفسه والناس يفهمونه من الصوفياء والسالكين للحية البيضاء الناس يفهمونه صوفيا سالكا وليا تقيا ولكنه لا يجتنب من الكبائر إذا الناس إذا يرونه يفهمونه بايزيد بستاني من كبار الأولياء وأعماله إذا يرونه فيفهمونه هذا يزيد ويستحيل من أعماله اليزيد. فهمت كلامي؟ شوية شوية؟ بارش شوية شاباش. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بس صحيح بلغا اپنا وفق الله وفق الله ايانا واياكم وفقنا الله ايانا واياكم هي للتقوى وللاستقامه في واذا يسال احد من الناس يسأل منك احد من الناس يا اخويا ماذا الاستقامه ما مراد الاستقامة بالاستقامة ما المراد فقل له وعجب له المراد بالاستقامة الاعتدال وعدم الزيغ والانحراف من وجه إلى المراد بالاستقامة الاعتدال وعدم الزيغ والانحراف من وجه عن الحق هذا وبعض العلماء قال في تفسير الاستقامة المراد بالاستقامة امتثال أوامر الله والاجتناب عن مناهي الله ويكون دائما مستغفرا إذا يصدر عنه الخطأ فلا يتأخر في الاستغفار والتوبة بالأذلة يستغفر الله ويتوب. بس
ما شاء الله
كنت فرحان الان
الان
كنت يا كنت فرحان الان كنت فرحان الان الحمد لله رب العالمين.
سرکاری حکومت کے سامنے ہم نے آڈر کیا بہت زیادہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کر براہ راست ملتی ہے کوئی پردہ نہیں اللہ سے اور بندے میں اس کرنے میں بناتے ہیں کہ یہ اس میں اتنی تیزی ہے بات یہ آسمانوں کو پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اگر عرش اعظم پر حق تعالیٰ کی تجلی خاص اس کلمے کو نہ ملتی وہ تجلی نہ ملتی تو یہ عرش اعظم سے بھی پار کر جاتی مگر
شاعر کہتا ہے کہ نظر وہ ہے جو اس دونوں مکان سے پار ہو جائے مگر جب روئے تابہ پر پڑے بیکار ہو جائے نظر وہ ہے جو اس کونو مکہ سے پار ہو جائے مگر جب روئے تابہ پر پڑے اللہ کو دیکھتے ہی تجلی لا الہ وہیں رک جاتی ہے. اب مشکات شریف کی حدیث دیکھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا دون اللہ لا الہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ظالم کہتے ہیں ظالم خشک ملا کہ تصوف سے ثابت نہیں ارے جس حدیث میں تصوف نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں ہے. جیسے تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف نام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت کا. آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں اللہ کی محبت اور خشیت نہیں ہو؟ چلو بھائی بس جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی. بندہ ہوں اس احساس سے بندگی بھی عبادت ہے. احساس سے بندگی اور نسبت بندگی کا تصور جو ہے کہ میں ان کا بندہ ہوں یہ خود بہت بڑا تعلق اور بہت بڑی عبادت ہے. بہت بڑی بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں زمین پر چل رہا ہوں
اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی تصوف قرآن سے ثابت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تقلب فی البلاد یعنی شہروں میں چلنا پھرنا دیکھ رہا ہے ہر وقت. بھائی وہ آیت بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک جملہ ایسا فرمایا کہ کیا مزہ آیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرمایا فإنک بعیوننا, آپ ہر وقت ہماری نظر کے سامنے ہیں. جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے. جملہ کا جملہ ہے کہ نہیں, کون سا ہے؟ اسمیہ ہے. یہ گرامر قواعد قاعدہ عربی کا ہے کہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام پر, ہمیشگی پر. تو اللہ تعالیٰ نے فإنک کا بھی آئین نازل فرمایا, دواماً اور ثبوتاً جملہ اسمیہ استعمال فرمایا. کیا مطلب؟ کہ تحقیق کہ آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہیں. کیا مزہ آیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے نگاہ رکھتا ہے. نبی اگر سو بھی رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مگر آپ کا سونا ہمارے سونے میں فرق تھا. آپ کی نیند سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا تھا, آپ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی, کیونکہ آپ بالکل گہری نیند نہیں سوتے تھے, قلب بیدار رہتا تھا. اس لیے اگر نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بعد آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, اس لیے نبی کی نیند میں ہماری نیند میں. لیکن پھر بھی اس آیت میں کتنا مزہ آیا ہوگا آپ بتائیے. اور یہی آیت اپنے بندوں پر بھی نازل کیا صحابہ کے بارے میں کہ ہم تمہارا شہر میں چلنا پھرنا مدینے کی گلیوں میں ہم سب دیکھ رہے ہیں. مجھے وہ آیت میں تلاش کروں گا جس کو کہتے ہیں وہ. آج دیکھو اس آیت کو اللہ تعالیٰ ہوا مواقم ہے نما کن تم, اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہتے ہو. اب اللہ جب ساتھ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نابینا ہے, دیکھ نہیں رہے؟ یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور یقیناً اللہ دیکھتے ہیں. یہ ایک کافر نے کہا تھا اللہ نے ہم کو کیسے دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی نازل فرمایا. عجیب و غریب مضمون ہے یہی, تو یہ مضمون خود دلالت کرتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے, کسی مخلوق کا کلام نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا اس پر کہ علم نجعل له عینین, کیا اس ظالم کو جو مجھے اندھا کہہ رہا ہے کیا میں نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں ماں کے پیٹ میں؟ میں نے آنکھیں اس کی بنائی اور پھر روشنی کا خزانہ رکھا. اگر آنکھیں بنا دیتا روشنی کا خزانہ نہ رکھتا تو مادرزاد اندھا پیدا ہوتا. علم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ جب میں اس کو بینا کر سکتا ہوں تو میں خود نابینا رہوں گا؟ یعنی اس ظالم کو جب میں بینائی عطا کرنے پر قادر ہوں تو جو دوسروں کو روشنی دے سکتا ہے اپنی اور وہ خود نابینا رہے گا. اور ایک جملہ اس نے اور کہا تھا, دل کا راز اللہ نہیں جانتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں عطا فرمایا, علم یجعل له علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, میں نے اس کو زبان اور ہونٹ نہیں دیے کہ جس سے اپنی ضمیر کو اظہار کرتا ہے زبان سے؟ تو جب ہم نے اس کو اعلی اظہار ضمیر عطا فرمایا تو میں اس کے ضمیر سے بے خبر رہوں گا؟ کیا چیز سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میں نے اس ظالم کو اپنی ضمیر و قلب کے راز کو زبان کا اس کے لیے ترجمان عطا فرمایا, تو جو اللہ اس کو اعلی اظہار ضمیر اور اعلی ترجمان قلب عطا کر سکتا ہے وہ اللہ اس کے دل کے راز سے بے خبر رہے گا؟ اس کو کہ یہ قرآن ہے سبحان اللہ. کیا کہے, دعا کرو میری صحت میں اور میری جان میں اللہ بہت سی جانیں عطا کر دے تو میں اگر تین کتاب پڑھا دوں, قرآن شریف بخاری شریف اور مثنوی شریف, اگر مجھے اللہ جان دے تو یہاں مجمع لگا رہے گا, آدمی کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی. مگر مجھے ذوق اور کمزوری رہتی اس لیے میں ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ایسے شاگرد کو قبول کرتا ہوں جیسے یہ ہے اور جیسے حافظ داؤد, جب پڑھا دوں تو خوش, نہ پڑھاؤں تو بھی خوش, پاس بیٹھے ہوئے ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں مجھ کو. ایسے عاشق شاگرد ہوں میں, ورنہ اس لیے ذمہ داری نہیں لیتا. مگر بغیر ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کا سینہ انشاءاللہ بھرا ہوا واپس جائے گا. داؤد کو دیکھو, آج داؤد نے پڑھا مجھ سے یہاں, اور کس طرح سے پڑھا, ایک دن پڑھا تو دس دن نہ, اور پڑھا تو کبھی دس دن مسلسل ہی پڑھا, لیکن پانچ سال رہے یہاں, تین سال پڑھا مجھ سے, دو سال حفظ میں لگایا. آج کل اب تک کچھ لوگ ریونین سے آئے ہوئے ہیں, میرے سامنے اس نے بیان کیا کہ داؤد صاحب کا بیان اتنا زیادہ ہم پر مؤثر ہو رہا ہے, زندگی میں ہم ایسی باتیں نہیں سنتے جہاں جو بیان کرتے ہیں. اور ان کے بیان سے لوگوں کے قلوب میں اللہ کی محبت و معرفت پیدا ہو رہی ہے.
بھی
اور ان کا بیان ٹیپ ہو رہا ہے وہاں, ان کا بیان تیز ہو رہا ہے. جی میں کہتا ہوں کہ مجھے شوق صرف تین کتاب پڑھانے کا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ خدا اختر کی جان کو 1 کروڑ جان عطا فرما دے اور میں 3 کتاب پڑھاؤں. مگر اس کے لیے بھائی صحت و خود بھی چاہیے. نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن شریف. اللہ کے کلام کو انشاءاللہ اختر جب پڑھائے گا آپ دیکھیں گے کہ خود کلام اللہ دلالت کرے گا. لہا منہا علیہ شواہد, شاعر کہتا ہے کہ یہ عربی گھوڑے جو ہیں ان کے خوش رفتاری اور ان کے حسن جمال پر ان کی لہا منہا انہی کے اندر دلائل موجود ہے, باہر سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. لہا منہا علیہا شواہد, یعنی یہ عربی گھوڑے جو ہیں ان کی شان کو ہمیں باہر سے دلیل نہیں لانا ہے. لہا معنی ان کے لیے, منہا انہی کے اندر, علیہا ان کے اوپر دلائل موجود ہیں. لہا منہا علیہا شواہد, تو ایسی اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے خود کلام اللہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. بادشاہوں کا کلام جیسے دلالت کرتا ہے, ایسی اللہ تعالیٰ کا کلام دلالت کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ترجمے سے اور اس کے اسلوب بیان سے ثابت کروں گا کہ ایسا کوئی مخلوق ایسی بات نہیں کہہ سکتا. ایک مثال پیش کرتا ہوں. اس وقت جب قوم سمود پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا اور جب معجزہ کی فرمائش کرنے کے بعد پھر اگر گڑبڑ کیا ہے تو عذاب آ جاتا ہے, تو ان لوگوں نے معجزہ مانگا حضرت شعیب علیہ السلام سے. قوم سمود کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو. کیوں بھائی؟ تو ایک ان لوگوں نے کہا ہمیں پہاڑ سے ایک اونٹ نہیں دکھا دو پیدا کر کے پھر میں ایمان لے آؤں گا. کس کا قصہ ہے اونٹنی والا؟ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے ہدایت کے لیے پیدا کی ہے نا. بس ماشاء اللہ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, معجزہ ظاہر ہو گیا, پہاڑ سے بڑی لمبی چوڑی قد و قامت کی اونٹنی پیدا ہوئی. پہاڑ سے, اللہ پتھر سے, اور وہ ان کی تمام اونٹنیوں سے الگ تھلگ تھی, اس کی باڈی کے لحاظ سے, کیفیت کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے. اب اس نے کیا کیا کہ ان کا جتنا پانی تھا ان کی جو تمام اونٹنیاں پیتی تھی وہ اکیلے پی جاتی تھی. اب تو کہنے لگے کہاں سے ہم نے مانگا معجزہ, یہ تو میرے لیے عذاب ہو گیا. لہذا اس کے کھانے پینے کی مقدار سے وہ تنگ آ گئے اور ایمان تھا نہیں, ایمان نہیں لائے پھر بھی, اور ان پر عذاب نازل ہو گیا. اس کو کاٹ دیا انہوں نے, فآقروها, اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. معجزے اللہ کے معجزے کو, فآقروها, اس کو ذبح کر دیا. فآقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم, اللہ تعالیٰ دمدمہ لایا ان کے اوپر ان کے جرم کی وجہ سے. فدمدم علیہم, دیکھو دمدمہ جو ہے, دمدمہ اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں عذاب معذب قوم کو برابر کر دیا جائے. کہتے ہیں میں نے ان کو برابر کر دیا, یعنی وجود صفحہ ہستی میں وجود کے نشانات نہ ہوں, اس کو دمدمہ کہتے ہیں عربی میں. اس کو کہتے ہیں دمدمہ, اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں معذب قوم کا نشان بھی باقی نہ رہے. فدمدمہ علیہم ربہم, دمدمہ لایا ان کے اوپر ان کا رب, بذنبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواہا, یعنی خود دمدمہ ایسا عذاب ہے جس نے ہستی نشانات مٹائے. فسواہا, پھر بھی اللہ مزید تاکید فرما رہے ہیں دمدمہ کی, بس ہم نے ان کو برابر کر دیا. سوی تسویہ سے مساوات جس کے لیے بنتا ہے, باب مخالف. فسواہا, ہم نے ان کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا, اور اللہ تعالیٰ کو ان کے اس انجام سے, یعنی جو میں نے ان پر عذاب نازل کیا, اس انجام کو اللہ تعالیٰ کو کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے. یہ کلام شاہی کی علامت ہے, کیونکہ دنیا کی سلاطین کسی صوبے کی بغاوت پر جب کوئی بمباری کر دیتے ہیں تو بعد میں اس کے رد عمل کا ان کے نینے حرام رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صوبے کے وہ بغاوت والے پریسیڈنٹ ہاؤس کا محاصرہ کر لیں یا راستہ چلتے کہیں بم مار دیں. ہر وقت آپ اسی لیے باڈی گارڈ رکھتے ہیں, اس لیے محافظتی دستہ رکھتے ہیں, یہاں تک کہ وہ تقریر کے وقت میں بھی لوہے کا کچھ سینے کے پاس رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا خاف عقباہا, اس دمدمہ اور عذاب کے بعد مجھے کسی قسم کا اس قوم معذب سے اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی انتقام ہم سے لے گا. یہ کلام شاہی کے علاوہ
ولا خاک و اقبال، دنیا کا کوئی بادشاہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ ہم کو کوئی اندیشہ نہیں ہے. ولا خاک و اقبال جو نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا. یہ تو ایک مثال ہے، سارا قرآن پاک دلالت کرتا ہے، ایک ایک لفظ دلالت کرتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مضمون بنا ہی نہیں سکتے تھے. اس کے کئی وجوہ ہیں، ایک تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور جلالت شان کے مطابق کلام کرنا ناممکن ہے کہ غیر محدود کی کلام، غیر محدود کی شان کو کوئی محدود نبی کچھ بھی ہے، اللہ کے بعد انہی کا درجہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کی شان محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی شان غیر محدود ہے. تو غیر محدود عظمتوں کو محدود اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کلام نبوت میں اور اللہ کے کلام میں فرق ہے. بعض بزرگوں کو ایسا کشف تھا کہ ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھ دے تو کہہ دیتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور جب کوئی تلاوت کرتا تھا تو کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے. ایک تو وجہ یہ تھی. نمبر دو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں کسی مکتب میں، اللہ میاں نے نہیں پڑھوایا، پڑھنے نہیں دیا تاکہ کبھی ان کمبختوں کو یہ نہ وسوسہ آئے کہ بڑے بہت قابل آدمی ہیں، بڑے لغت اور بڑے بلاغت معنی پڑھا ہے کتابوں میں کہیں، اس سے بنا لیتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے معجزے کی وجہ سے آپ کو کسی مکتب میں نہیں جانے دیا. آپ بتائیے جس نے کہیں نہ پڑھا ہو، کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، کیا وہ ایسا کلام بنا سکتا ہے؟ ایسے ایسے لغت ہے کہ جو بڑے بڑے عرب کے فصحا اس کو حل نہیں کر سکے. کلام اللہ تو کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں سمجھتے تھے. تو نہ دیدی سلیمارا چی شناسی زبان مرغانا، تو نہ دیدی گہے سلیمارا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا کبھی وہ کیا سمجھے گا چڑیوں کی آواز کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض لغت کو استعمال فرمایا اور صحابہ سے پوچھا اس کے کیا معنی، ان کا میں سے نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. چانچہ اسی میں یہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے جب فرمایا کہ اس کی برکت سے خزانہ توفیق ملتا ہے اور آدمی جنت کی قوت کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے بہت سے اس پر عنایات کرم. بعض بزرگوں نے تو اس کو ان لوگوں کو بتایا جو گناہ نہیں چھوڑ پاتے تھے اور نیکیوں میں سست تھے، بالکل بیٹری چارج نہیں تھی، ان کو 500 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ مظاہر حق میں لکھا ہے، مشائخ بتایا کرتے تھے، اس سے ان کو توفیق گناہ سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی مل جاتی تھی. آج بھی اس کا اثر ہے کہ اگر جس سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اور اگر ایک تسبیح پڑھ لے فارغ ہو تو کیا کہنا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو توفیق کا خزانہ مل جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنزم من کنوز الجنہ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ، خزانہ ہے جنت کے خزانوں سے. محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں خزانہ کیوں ہے جنت کا، کیونکہ جنت دو وجہ سے ملے گی، نیک عمل سے اور گناہ سے بچنے سے، اور اس سے دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس لیے اس کا نام خزانہ. اب جب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قابل لغت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے، آپ نے فرمایا کہ اتدری ما تفسیرها، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لاتے ہیں مجلس بارگاہ نبوت میں اور کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کے معنی بھی جانتے ہو یا عبداللہ ابن مسعود، اتدری ما تفسیرها، تم اس کی تفسیر جانتے ہو؟ کہیں اللہ عالم و رسول، میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا ہے. کیا صاحب عربی نہیں جانتے تھے، زبان عربی تھی کہ نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ لا حول کے معنی لا حول ما سوى الله الا بعصمت اللہ، یہ معنی یہ لفظ، یعنی نبی اپنے لفظ کو کی شرح اپنے لفظ سے کر رہا ہے، یہ وہ الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہو رہی ہے، یعنی اس حدیث کی شرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کتنی پیاری شرح ہوگی جس کو خود نبی اپنے کلام کی شرح کر رہا ہوں. آپ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ لا حول کے معنی لا حول ما سوى الله الا بعصمت الله، یعنی اللہ کی نافرمانی سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک حق تعالیٰ کی حفاظت اس کو نصیب نہ ہو. اس کے بعد پوچھا لا حول تو ہو گیا نا، ولا قوتا کے کیا معنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا قوتا کے معنی ہیں کہ لا طاعت
لا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ، لا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ، اللہ کی عبادت کی قوت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آئے، ورنہ سارا جسم مچھر کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں رکھے گا، پا رہے گا، سوتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، فجر کی نماز بھی نہیں ادا کرے گا. لا قوت ولا قوت کا کیا ترجمہ ہوا؟ لا قوت على طاعت اللہ، اللہ کی عبادت کی تم کو قدرت نہیں مل سکتی الا بعون اللہ، مگر اللہ کا عون، عون مانے اعانت، مدد آ جائے. تو جب کلام اللہ کو نہیں سمجھتے، کلام رسول کو نہیں سمجھ سکتے تھے صحابہ، پوچھنا پڑتا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کیونکہ آپ کو خزانے شاہی سے الفاظ عطا ہوتے تھے، آسمان سے اوپر کی الفاظ لغت ملتے تھے، تو زمین والے کیسے حل کر لیتے اس کو. میری چائے تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن دل گرم ہو گیا الحمدللہ. وہ دکان ہوتی ہے پلیٹ فارم پر، ہندوستانی بھائی جس کو دیکھو اب برف ڈال رہے ہیں، ایسے الو یعنی یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس انگریز نے کیوں اس میں برف ڈالی، بس اندھی بھیڑ ایک طرف جب جاتی ہے سب بھیڑ اسی طرف جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں بھیڑ کی چال. پوچھا بھی نہیں کہ تم نے کیوں اس میں، سر انگریز نے کیا تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی. یہ غلامی جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہ ہر مخلوق کا مقلد ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خدا ہوتا ہے وہ سارے عالم کو نظر التفات میں بھی نہیں لاتا. جیسے شیر اکیلا ہے مگر لومڑی اور چیتے اور بھیڑیے اور کتے بندر سب کو خاطر میں بھی نہیں لاتا. اللہ کی محبت اور تعلق سے انسان ما فوق العالم اس کی قدرت اور اس کا ذہن اور اس کے حوصلے اور عزائم ہوتے ہیں، ما فوق الکائنات. سمجھا نہیں؟ جیسے سورج ستاروں کو خاطر ملا سکتا ہے، تعداد کس کی زیادہ ہے، سورج کی یا ستاروں کی؟ سمجھ لو یہی علامت ہے، جس کے دل میں خدا آتا ہے اس کی علامت یہی ہے کہ وہ مخلوق کے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، مخلوق کا خوف بھی نہیں رہتا. شروع شروع میں یہ جو گول ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں نا، شروع شروع میں میں دوپلیا پہنتا تھا، آج کوئی دوپلیا والے ہیں؟
وہ بیٹھے.
اور جب ہم حضرت پوری کے پاس رہتے تھے تو گول ٹوپی پہنتے تھے، جب اپنے پرتاپ گڑھ وطن جاتے تھے تو اس کو جیب میں رکھ لیتے تھے، گاؤں والوں کے سامنے اس ٹوپی میں شرم آتی تھی. شروع شروع کا زمانہ بتا رہا ہوں، یعنی ابتدا میں ہمت کی بلندیاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ سارے عالم میں یہی ٹوپی دندناتی پھر رہی. جب آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ایک دن میں تو 15 سال کا بالغ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی تربیت کے معنی ہی یہی ہیں، رب العالمین رب کے معنی یہ ہیں کہ ناقص کو کامل بنانا، علی سبیل تدریج، اچانک نہیں، آہستہ آہستہ. اسی لیے آپ دیکھیں شیخ کے پاس آنے سے کچھ دن کے روز بروز آپ کو تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوگا، بعض وقت فائدے کا احساس بھی نہیں ہوگا. جیسے بچہ روزانہ کتنا بڑھتا ہے، اگر باپ اس کا فیتا لگائے روزانہ تو پتہ نہیں پائے گا، سال بھر کے بعد دیکھا تو 2 انچ سے بڑھ گیا. اسی لیے روزانہ روحانی ترقی کا بعض وقت احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ 1-2 سال کے بعد محسوس کریں گے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچے. اور پھر یہ شعر آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. الحمد للہ. مجھے اپنے بزرگ یاد آ رہے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بھی جب ان کے پاس مہمان لکھنؤ سیتاپور کہیں کہیں سے مجمع آ جاتا تھا کبھی کبھی، مولانا شاہ راؤ صاحب بھی، تو حضرت فجر کے بعد ایسی بیٹھ جاتی اور سارا مجمع حضرت کی بات اشکبار آنکھوں سے سنتا تھا. آج مجھے وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، اپنی زندگی جوانی دینے کی اللہ نے توفیق دی، آج الحمدللہ بہت سے جوان بھی میرے ہاتھوں پر بیٹھے. جو جوانی دینے کے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے بات، وہ بڑھاپے دینے میں وہ تو گیا کام اس کا بھی بن جائے گا، لیکن آپ خود سوچئے کہ عالم شباب جس نے خدا پر فدا کیا، آخر اس کا کچھ تو اجر زیادہ ہونا چاہیے. تو جن لوگوں نے جوانی خدا پر دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیفیت روحانی کے لحاظ سے شباب عطا کرے گا، اس کو شباب روحانی اتنا دے گا کہ جوان اس کے غلام بنیں گے، اور جوان اپنی جوانیوں کو اس کے سامنے سمجھیں گے میں بڈھا ہوں، یعنی اس کی جولانی
اس کی شان بیان اور شان تقریر میں بے شمار جوانیاں اور عالم شباب گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کا شعر یاد آ گیا، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. واہ سبحان اللہ، یہ ہے مستی اصلی غیر فانی اللہ کے نام کی، باقی سب منہ پیٹے ہوئے نظر آئیں گے. جتنی رومانٹک والے، جتنے اللہ کو چھوڑ کر بریانی اور کباب والے جو اللہ کو چھوڑے بھی ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ تو بریانی کباب بھی مزیدار ہیں. منیم ساتھ ہو تو نعمت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ نعمت معرفت منیم کیا ذریعہ بنتا ہے. نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے گی اگر منیم سے تعلق ہے. لیکن اگر منیم سے نعمت دینے والا، منیم مانے نعمت دینے والا، منیم سے ہٹ کر جو لوگ نعمتیں اڑا رہے ہیں خدا کی نافرمانی کی راہوں سے، ان کے منہ آپ دیکھیں جا کر پیٹے ہوئے ہوں. اگر آج اس وقت ابھی چلے جاؤ اور جن لوگوں نے نمازیں نہیں ادا کی ان کو جگا کر ہر ایک گھنٹیاں بجا کر ان صاحب لوگوں کو دیکھو کہ ان کے چہرے پر کیا بج رہے ہیں، بے رونقی، بدہواسی، پریشانی کے عالم میں. رومانٹک والے رات دن جو ناچتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، صبح ان کو دیکھو کس عالم میں، ان کی نیندیں حرام ہیں، ان کی صحت خراب ہے اور کیا کیا ان کی حالت ہے. خدا تعالیٰ کا ایمان لاتا ہوں اللہ کے اس قول پر کہ جو مجھے اللہ مجھے ناراض کرتا ہے میں اس کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں. اور میرا وہی شعر جو کہ جمعے کو میں نے پیش کیا تھا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا. ارے یہ شعر کروڑوں روپے کا بھی اگر پیش کرو تو اس کا حق ندا ہوگا. وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں جو سانس میرے اللہ کی یاد میں گزرے. وہ معمولی قیمتی سانس ہے جو اتنے بڑے خالق کائنات کے ساتھ گزر جائے ان کی یاد میں، باقی سب فانی ہے. کسی چیز کو دیکھو، جوانی کی فنا آیا نہیں، جوانی پر فنا آیا نہیں. ایک دن آئے گا کہ آپ لوگوں کے بال سفید ہوں گے اور گال پچکے ہوں گے، دانت مصنوعی ہوں گے. جب دانت نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ہاں گال کیسے ہیں، گالوں کے شیپ بگڑے ہوئے ہیں اور کمر میں بھی کچھ خمیدگی آ سکتی ہے. مکانات بھی سب پرانے ہو جائیں گے سو برس کے بعد. ہر چیز پر فنا کا دریا بہ رہا ہے سوائے اللہ والوں کے قلب کے، اور اللہ والوں کی یاد کی جو کیفیات ہیں وہ غیر فانی ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ہی فرمایا تھا، سلاطین مغلیہ بھی تھے، جمعے میں وہاں نماز پڑھتے تھے بادشاہ لوگ پہلی سب، تو اس حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ جو بادشاہت کے تخت و تاج پر مغرور ہو، اے سلاطین مغل سنو، ولی اللہ سینے میں ایک دل رکھتا ہے اور دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کے جواہرات موتی رکھے ہوئے. آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا کون نہیں سو سکتا ہے، تمہاری کیا ہے؟ جس دن قبر میں جاؤ گے تو کفن ہی لے جاؤ گے، نہ تاج ہوگا نہ تخت ہوگا. یہ دولت حاصل کر لو جو جنگلوں میں کام دیتی ہے. ریونین کے جنگل میں میرا بیان ہوا، کسی کا گھر نہیں تھا وہاں، ایک بنگلہ تھا بس اور چاروں طرف سناٹا، پہاڑوں کا دامن. 3.5 گھنٹہ میرا بیان اللہ نے کرایا. وہاں کے مفتی ریونین نے کہا، جس کو سارے لوگ جانتے ہیں، وہاں کے مفتی ریونین، جزیرے کے ریونین نے کہا کہ زندگی میں نے ایسی تقریر نہیں سنی تصوف کے مضمون پر. اللہ تعالیٰ جب میرا زبان اور میرے قلب پر کیفیت طاری کرتا ہے تو بڑے بڑے علماء کے دستار ہی جاتے ہیں. الا وہ شخص جو دل میں کینہ یا بدگمانی رکھتا ہو، وہ مستثنی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ٹوٹی پر، جس ٹوٹی سے پانی پی رہا ہے، خود اپنا پیخانہ بدگمانی کا لگایا ہوا ہے. لہذا دریا کا پانی جو صاف ہوگا مگر اس ظالم کو بدبودار ہی ملے گا. جیسے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو استنجا کرایا، تھوڑا سا گوگ کا ٹکڑا رہ گیا اس کی انگلی میں اور چاند نظر آیا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کر کے بات کرنے کی، تو اس نے اپنی پڑوس سے بہن سے کہا، بہن دی بہن، اس طرح کا چاند بڑا سڑا ہوا بدبودار ہے. تو اس نے کہا، بے خوف، تیری انگلی میں جو گو لگا ہے یہ اس کی بدبو ہے، چاند بالکل پاک و صاف ہے. اللہ والے ایسی ان کے علوم اور ان کے مضامین کو اور درد بھرے دل کی خبر کرو. اپنی احمقانہ اور اپنی احمقانہ تجویزات و تشخیصات کی قیمت مت لاؤ. ایک پہاڑ کے ذرے نے کہا، اے پہاڑ، تو اس کو پیمائش کروں گا. نہ آرمی فرماتے ہیں، اس پہاڑ نے کہا، اے ذرے، جب تو مجھے اپنی ترازو میں تحقیق و تفتیش پر رکھے گا تو تیرا ترازو ہی پھٹ جائے گا، نہ تو رہے گا نہ تیری ترازو رہے گی. اس لیے مولانا فرماتے ہیں اس بات کو بیان کر کے، اللہ والوں کو مت آزماؤ، ان کے بارے میں حسن ظن رکھو، جس مقام پر ہے تمہیں ہوا بھی نہیں لگی اس کی. میرا شیخ جب کوئی بات کہتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کہ اس میں کیا رکھا، ذرا ذرا سی بات میں اتنا ڈانٹتے ہیں. میں نے کہا کہ ان کا قلب اتنا نازک لطیف ہے کہ جس کو تم معمولی بات سمجھتے ہو ان کے قلب میں پہاڑ کی طرح اللہ کی نافرمانی محسوس ہوتی. جو اللہ پر عاشق ہوتا ہے اپنے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں دیکھ سکتا. حضرت کا اس لیے جلدی سے غصہ آتا ہے. مولانا شاہ روح صاحب اتنا ہی بادرزاد ولی ہے، میں کہتا ہوں حضرت نے کبھی گناہ کبیرہ حضرت سے نہیں ہوا، اور اس کی دلیل میں بتاتا ہوں. ایک دن حضرت نے فرمایا یہیں اسی جگہ کہ بعض علماء ایسے گزرے ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا. میں سمجھ گیا آج بابا اپنا راز ظاہر کر گئے. کبھی اللہ والے عام عنوان سے اپنا راز ظاہر کر دیتے ہیں. اور شیخ ان کا استاد، میرے شیخ کا استاد کون؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ مولانا امراؤ الحمد صاحب جب مجھ سے پڑھتے تھے یہ اسی وقت سے صاحب نسبت یعنی ولی اللہ ہے، طالب علم کے زمانے سے. اور میں اتنے مقبول ہیں دعاؤں ان کے معاملے میں. ایک مرتبہ ظاہر کر گئے اپنے حالات، خطوط آئے تھے، 3 سال سے ایک شخص مقدمے میں پریشان تھا. حضرت نے فرمایا کاش یہ 3 سال پہلے اطلاع کرتا، اب تک کبھی نجات پا جاتا. ظالم بغیر اطلاع کے 3 سال سے پڑا ہوا، ایک عالم بنگلہ دیش کے ان کا لڑکا جنات اٹھا لے گیا یا ڈاکو اٹھا لے گیا. حضرت کو مکہ شریف میں میرے سامنے انہوں نے کہا کہ حضرت، حضرت سے بیٹھ گئی، کہنے لگے حضرت میرا لڑکا 1-2 سال سے وہ بھگا لے جاتے ہیں، ایک ہوا ڈاکو لے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے جنات لے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اتنے سال سے مصیبت میں مبتلا ہو، اطلاع آج کر رہے ہیں. شیخ کو فوراً اپنا غم لکھو. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ شیخ کو غم لیٹر بکس میں خط ڈالا اور آپ کے غم کا وہیں سے صفایا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جن کو قبول کرنا ہے اس نے دیکھ لیا کہ میرے بندے نے اپنے شیخ کو اپنے غم پیش کیا، میرے مقبول بندے کو دیکھ لیا. جن کو کرنا ہے اس نے دیکھ لیا. خط تو جائے گا 10 دن میں، خط تو پہنچے گا 10 دن میں، لیکن کام اسی وقت سے بننا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی پلاٹ میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں میں نے لکھا. حضرت میرا آج تو آپ لوگ اتنے تعلقات، شروع میں کہاں ہوتے ہیں تعلقات؟ شروع میں تو آدمی ایک بےکس ہوتا ہے. جب میں یہاں آیا تو میں نے حضرت کو لکھا کہ اگر 2 سال کے اندر میں نے نہ بنایا اس رفاہی پلاٹ کو تو کے ڈی اے واپس لے لی. ابھی بھی خط رکھا ہے، ابھی میں دکھاتا ہوں اس میں انشاءاللہ، پڑھ کر کے سناتا ہوں. اس کو چاٹ لینا تھا. جو اچھا ہوا یہ چیزیں آ گئیں اس میں الحمدللہ. میں اپنے شیخ کا کرامت اور ان کی ولایت بتاتا ہوں. حسن ظن تو ہی ہے مگر دلائل بھی تو ہوتے ہیں کچھ. اچھا اب یہ خانقاہ کیسے بنی اس کو بھی سنیں. میں بالکل خالی و ذہن تھا، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ میرا شیخ میرا گھر بکوائے گا. ناظم آباد میں 500 مربع گز کی زمین میں تھا میں، کوئی ایسے جو نہیں تھا کہ کہیں پڑا ہوا سڑ رہا تھا. اللہ تعالی نے مجھے پہلے ہی سے عزت عطا فرمائی تھی، 500 مربع گز، اور میرے پاس موٹر بھی تھی اپنی، مہاری موٹر تھی. تاکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یہاں آ کر کے قربانی کی خال سے موٹر لے گی. ہماری موٹر قربانی کی خالوں سے نہیں ہے، اسی لیے قربانی کی خالوں سے جو سیاست لڑتے ہیں ان پر میرا بہت پہلے شعر شائع ہو چکا اخبارات میں. اگر دعویٰ ہے جانبازی کا میدان سیاست میں، اگر دعویٰ ہے جانبازی کا میدان سیاست میں، الیکشن لڑ رہے ہیں کیوں یہ قربانی کی کھالوں سے؟ یہ قربانی کی کھال مساکین کے ہاتھ ہیں، طلبا کے ہاتھ ہیں. ان سے تنخواہ دینا، ورکروں کو پوسٹر چھپوانا، سیاست لڑنا جائز نہیں، حرام، گناہ کبیرہ. اب دیکھیے میرا شخص، میں بالکل بے فکر خالی ذہن اپنا وہیں یعنی مجمع اجتماع ہوتا تھا، وہاں حضرت کا خط آیا. میں حیران رہ گیا. پہلا خط دیکھیے، خانقاہ کے رویہ آپ کے قیام کے سلسلے میں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ کراچی میں کوئی جگہ تجویز کی جائے.
ابھی کچھ نہیں ہے، ناظم آباد میں ہوں، بے فکر بے خالی اس ذہن. شیخ لکھتا ہے اپنی طرف سے، میں نے درخواست نہیں کی کہ میں کوئی خانقاہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن مانتا تھا اللہ تعالیٰ سے. میری آہ آسمان پر پہلے گئی ہے، بعد میں شیخ کے پاس گئی ثانوی درجے میں. آپ کے قیام کے سلسلے میں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ کراچی میں کوئی جگہ تجویز کی جائے کہ مدرسہ اور مسجد اور مہمان خانہ، سن لیجیے، مدرسہ مسجد. میں اسی لیے تو تین سال مسجد نہیں بنائی تھی، مگر میں اللہ سے روتا تھا کہ اللہ میرے شیخ نے تو مسجد کا لفظ لکھا تھا، پھر بعد میں مسجد ملی اگرچہ بہت ہی جہاد اور جنگ کے کرنے پڑے. مدرسہ اور مسجد اور مہمان خانہ اور آپ کے قیام کی صورت وہاں نکل سکے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور کام میں تحمل کی رعایت اہم ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا، کے موافق معاملہ کیجیے، یعنی اتنا کام کرو جتنا تحمل ہو سکے. مثلا میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اتنا کام مت کرو کہ اس سے جلدی بڈھے ہو جائے اور صحت کمزور ہو. اب سنیے، میں نے فوراً درخواست کے ڈی میں دی، 15-20 دن میں زمین مل گئی. حضرت مولانا شاہ راوت صاحب کا خلیفہ غلام سرور صاحب، اس کا سگا بھائی پی جی کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا آپس میں. اب جانتے کھلاڑیوں کو بھی آپس میں ہوتی ہے، وہ بھی پیر بھائی ہوتے ہیں، فٹ بال بھائی ہوتے ہیں. اس نے فوراً فون کیا عباس علی شاہ کو، فوراً کہا، فوراً بھیجے اپنے بھائی کو، لاہور میں ساتھ کھیلتے تھے فٹ بال. وہ آئے اور بنا کھڑا ہو گیا، وہ کہا فوراً گورنمنٹ باجی خود بلائی ہنگامی طور پر کسی کام کے لیے، اور جناب 15 دن میں الاٹمنٹ مل گیا. ہاں میں نے لکھا تھا بفر زون میں دیجیے، میں شہر سے دور ہونا چاہتا ہوں جنگل کی طرف. ہنسا وہ پی جی کا عباس علی شاہ ڈائریکٹر جنرل، کہاں جنگل میں جاتے ہو، اب وہ زمانہ گیا. اب آپ گلشن میں لیجیے، اس نے کہا گلشن میں لیجیے، میں مانتا ہوں بفر زون میں ملتی ہے گلشن میں. گئے تھے آگ لینے اور کیا مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. واقعی اس زمانے میں غریبوں میں اور جھوپڑیوں میں رہنے سے زیادہ بہتر ہے تعلیم یافتہ طبقے میں رہنے سے، کیونکہ وہ زمانہ گیا جب جھوپڑی والے اللہ والے ہوتے تھے. اب جھوپڑی میں ماں بہن کی گالیاں زیادہ سننے میں آئیں گی. آپ نیو کراچی کی بس پر بیٹھیں اور سوسائٹی گلشن اقبال کی بس میں بیٹھیں تو دیکھیں گے آپ گالیاں کہاں، ماں بہن کے بغدا اور چھوڑا چاقو کہاں زیادہ نکلتا ہے. اس لیے وہ زمانہ اب اس زمانے میں یہی بہتر ہے. تو حضرت نے پھر میں نے لکھا کہ حضرت زمین مل گئی، تو حضرت نے لکھا خانقاہ مدرسے کی زمین پر قبضہ ملنے کی خبر سے مسرت ہے. پھر میں نے لکھا کہ اگر 2 سال میں نہ بنایا تو تیزی چھین لے گی، اور دریا کوئی نہیں تھا اس زمانے میں، وسائل نہیں تھے. اب اس بے وسیلتی اور بے سر و سامانی میں شیخ کا جواب سنیے، پھر شیخ کو پہچانیے شیخ کیا ہے. شیخ کی پہچان اللہ والوں کی اگر پہچان نہ ہو تو مثل اس گڑیا کے ہوتا ہے انسان، جس نے بادشاہی کو دیکھ کر بادشاہی راستہ بھول کر شاہی محل کو اور اس کے گھر میں اتر آیا تو اس نے چاقو اور قینچی لا کر اس کے ناخن کاٹنے شروع کر دیے. ہائے ہائے میرے اس بچے کو کس نے یتیم کر رکھا، حالانکہ وہی شکار کے لیے اس کے ناخن اس کے ہنر ہیں. اس کے ناخن کاٹ ڈالے اور پر کاٹ ڈالے، ہاں ہاں تیرے بال بھی کسی نے نہیں بنا، یتیم چھوڑ رکھا ہے اس کو. تو معروف فرماتے ہیں جس طرح سے اس گڑیا نے بادشاہی کے ساتھ معاملہ کیا، یہی حال بعض لوگ اللہ والوں کو سمجھتے ہیں کہ میں ان کو یہ مشورہ دوں تو یہ کر دیں، یہ مشورہ دوں تو یہ کر دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ. بادشاہی کی خبر تم کیا جانو اندھی بڑھیا، مہاراج نے فرمایا کہ وہ اندھی بڑھیا ہے، اندھی بڑھیا نابینا لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ خدا ہم آپ کے بندوں کو پہچاننے کے لیے اور خاص کر اپنے شیخ کو پہچاننے کے لیے عقل کی بھیک مانگتے ہیں. اب حضرت کا جواب سنیے، تعمیر ضروری جس کے لیے دو سال ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا انتظام ہو جائے گا. اب آپ بتائیے انشاءاللہ تعالی اس کا انتظام ہو جائے گا، اطمینان رکھیے. یہ لکھنا معمولی بات ہے، اگر 2 سال میں نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ حضرت ایسی ہم کو پوسٹ چٹا رہے تھے. یہ کچھ نظر آتا ہے ان کو، کسی قلب کے درد سے لکھتے ہیں وہ، اللہ والے لکھتے ہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملنے سے پہلے حضرت نے لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں گھاس کھودوں اور گھاس بیچوں اور اس سے جو پیسہ ملے اسی سے زندگی گزار دوں. تو حضرت نے لکھا کہ ایسا کام نہ کریں آپ،
آپ انشاءاللہ اللہ کے بندوں کی گھاس کھودیں گے یعنی اصلاح کریں گے، بعد میں خلافت ملی اس کا انتظام ہو جائے گا، اطمینان رکھیے. میں اور حضرت نے لکھا دعا کرتا ہوں، پھر میں نے لکھا کہ میرا کتب خانہ دوا خانہ 20 سال سے وہاں چل رہا تھا، اب یہاں پتا نہیں چلے گا نہیں چلے گا، دل گھبرا رہا ہے. سن 60 میں آیا تھا، 80 میں یہاں آیا، 20 سال رہے نا نازم آباد. تو حضرت نے اس پر کیا لکھا دیکھو، حضرت نے لکھا تعجب ہے کہ خانقاہ کے کاموں کے چلانے اور زمانے کی فکر کرتے ہیں آپ اپنے اوپر، ہاں زمانے کی فکر کو اپنے اوپر مسلط رکھا ہے. تعجب ہے کہ خانقاہ کے کاموں کے چلانے اور زمانے کی فکر کو اپنے اوپر مسلط رکھا ہے، اس کو چھوڑیے. جس نے انتظام مکان کا کیا ہے وہی مکین کا بھی کرے گا، یعنی جس نے تمہیں یہ مکان دیا وہ مکین رہنے والے، جس نے انتظام مکان کا کیا ہے وہی مکین کا بھی کرے گا. سبحان اللہ. ایک دفعہ حضرت ذرا سا ناخوش ہو گئے تو میں نے لکھا کہ حضرت مجھے اندیشہ ہے کہ آج کل آپ کچھ ناخوش ہیں. حضرت نے لکھا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بلکہ خوش اور نہایت خوش ہوں. الحمد للہ اطمینان رکھیے. واہ کیا کہیں، بس چلیے بسم اللہ. چھوڑو
ہمیں محروم نہ کرو، کیونکہ کبھی وہی ہے جو نالاقوں پر بھی مہربانی کرے اپنے کرم سے مجھے ہر عشق معذورم مکو، کرم ہر عشق معذورم مکو، اپنے کرم کے سبقے میں عشق سے مجھے معذور نہ کرو.
کیا آپ کا ایکسپورٹ کا تقاضا شدید ہو رہا ہے؟
اپنے کرم سے مجھے اپنے عشق محبت کے کاروبار سے، عشق محبت کے مشاغل سے معذور نہ کیجیے. معذور مانے گیٹ آؤٹ،
جیسے کہتے ہیں کمیشنری سے تم کو الگ کر دیا. از کرم از عشق معذور مکن، اپنے کرم سے اپنے عشق محبت کے مشغلوں سے ہمیں معذور نہ کیجیے کہ ہم کو کہیں پھنسا دے آپ دنیاوی کاموں میں، چاہے کتنی ہی وہ سلطنت کیوں نہ ہو. سلطنت بھی درد سر ہے اللہ والوں کے. دوسرا مصرے میں کیا فرمایا، جز بذکر خیش مشغولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن، اپنی یاد کے علاوہ کسی کام میں ہم کو مشغول نہ فرمائیے. جز بذکر خیش مشغولم مکن، اپنی یاد کے علاوہ، اپنی یاد کے علاوہ مشغولم مکن، مجھے مشغول نہ کیجیے کسی کام میں. کانم ضرورت محجبس، وہ منصب وہ عہدہ وہ عزتیں وہ کاروبار دنیاوی وہ ٹھاٹ باٹ جو ہمیں آپ کی یاد سے محروم کر دیں. فرماتے ہیں عین معذولی اس تو نامش منصب، وہ معذولی ہے، وہ عہدہ نہیں ہے مجھے، وہ منصب نہیں ہے، وہ ہماری عزت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے معذولی ہے، وہ آپ نے ہم کو معذول کر دیا. اب جاؤ نہیں، بس جائیے، اب ایک اسپوکنگ کر کے جلدی آئیے.
آپ لوگ سمجھ لیں مجھے،
منصب کانم ضرورت محجبس، وہ منصب وہ عہدہ جو مجھے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے معذور حجاب بن جائے. عین معذولی اس کا نامش منصب، وہ عین معذولی ہے، نام اس کا منصب ہے، معذولی نام تو ہے، کمشنر ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، اب رات دن فکر میں لگے ہوئے، 2-4 فیکٹری قائم ہو گئی، اب رات دن سر میں نیند نہیں آ رہی، جا کر حساب دیکھ رہے ہیں، آج یونین نے بغاوت کر دی، آج اس مزدور نے اس مزدور کو قتل کر دیا، آج اتنا انکم ٹیکس آیا ہے، توبہ توبہ، سارا گھر نیند نہیں آئی، دل دھڑک رہا ہے. ارے بھائی ڈاکٹر کو فون کرو، ذرا کورامین کا انجیکشن لگا دے، یا آکسیجن چڑھا دے، میرا دل ڈوب رہا ہے، یہ 10 لاکھ کا انکم ٹیکس لگ گیا، توبہ کیا کریں. اچھا ایسا کرو، انکم ٹیکس کے والے گھر پر اس کو فون کرو، ہم ملنے صاحب ملنا چاہتے ہیں، فیکٹری مالک، اب ملنے جا رہے ہیں. آپ پوچھنا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، یہ لیجیے جناب، یہ 50,000 کا ایک زیور ہے اور 1.5 لاکھ کا یہ زیور ہے، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ والوں کے سامنے یہی سب یوں بیٹھتا ہے، اور دنیا دار جن کی پتلونوں میں 1.5 پاؤ پیشاب کر رہے ہیں، بے نمازی کس بھی کچھ بھی نہیں، ان کے سامنے وہ فیکٹری مالک صاحب ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں کہ آپ ذرا مہربانی کر کے 50 لاکھ کا جو انکم ٹیکس ہے اس کو 5 لاکھ میں کنورٹ کر دیجیے، اور 5 لاکھ آپ لے لیجیے.
معروف فرماتے ہیں اے توازو گردہ پیشے اب نہا، بیوقوفوں کے سامنے تم توازو کرتے ہو اور اے تکبر کردہ تو پیشے شہاں، اللہ والوں کے سامنے وہاں اٹھو کے بیٹھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بیوقوفوں کے سامنے، دنیا داروں کے سامنے، بے نمازیوں کے سامنے، ناپاک پتلونوں کے سامنے تم ہاتھ جوڑے کھڑے ہو محض ان کے طاقت اور اختیارات سے، اے توازو گردہ پیشے اب لہاں، تم نے بیوقوف ابلہ کہتے ہیں بیوقوف کو، ابلہوں کے سامنے وہاں توازو آئے، اور اے تکبر کردہ تو پیشے شہاں، جب اللہ والوں کو دیکھتے ہو داڑھی والوں کو وہاں کر کے بیٹھے ہو، یہ ملا کوئی چندہ لینے آئے، ہے ہمارا بھی قصور، ہمارا بھی قصور ہے، یعنی ہماری برادری کا، ہم نے چندہ مانگ مانگ کر ان کا دماغ خراب کیا. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جب سے خانقاہ بنی ہے اختر اور اس کی اولاد کسی دنیا کے پاس دروازے پر نہیں لیا میں نے پیسہ. حاجی رفیع ابھی موجود ہے پنجابی سوداگران کا، جنرل سیکرٹری تعلیم القرآن کا، بہت بڑا بلڈنگ کاروباری، مجھے اس نے چائے کی دعوت کی، جمعہ پڑھوایا ریاض مسجد میں، میری تقریر کرائی جمعے کے دن، گھر لے گیا چلی چائے کی دے دی، پھر 5000 روپیہ پیش کیا مسجد کے لیے. میں نے کہا کہ میں ان بزرگوں کا غلام ہوں جو دروازوں پر پیسے نہیں لیا کرتے، اگر آپ کو دینا ہے کسی سے بھیجیے، ہم دروازوں پر پیسے نہیں لیتے، میرے دروازے پر پیسے بھیجیے. نواب قیصر ابھی زندہ موجود ہے، میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں، یہ ہمت مجھے میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ. انہوں نے مجھے فون کیا کہ دبئی کا بادشاہ میرا پڑوسی ہے، میں نے اس سے 7 لاکھ کی منظوری اسی خاکہ کے لیے لے لی، آپ آ کے لے جائیے. ابھی قیصر زندہ، نواب قیصر ابھی زندہ، اس روایت میں کوئی شک نہیں، خوش ہو جا کر ٹیلی فون کیا نازم آباد میں، اور اس وقت میری بےکسی اتنا بےکس تھا، کوئی جان پہچان نہیں، غریب دو چار آتے تھے میرے پاس، میں نے ان کو فون پر جواب دیا کہ کیا وہ پیسہ 7 لاکھ جو دے رہے ہیں تعمیر خانقاہ کے لیے، مسجد کے لیے، تو آپ کو دے دیں گے، آپ لے کر کے مجھے پہنچا دیجیے. کیونکہ صاحب ایسا تو نہیں دے گا، وہ تو اپنے آفس میں بلائے گا، آفس میں بلائے گا، سائن دستخط لے گا آپ کے سامنے اور آپ کو ڈرافٹ دے دے گا. میں نے کہا میں بادشاہوں کے دروازے جا کر پیسہ لینے والا فقیر نہیں ہوں. اسی دن خدا نہ کرے وہ دن ایسا آئے، کیونکہ کوئی فقیر اللہ والا، اللہ والوں کا غلام، اگر کسی بادشاہ کے دروازے جا کر پیسہ لائے خانقاہ کے لیے، تو اس خانقاہ میں روح نہیں رہے گی، ڈھانچہ استقرار ہوگا، روحانیت نہیں رہے گی، اور تاریخ میری سیاہ ہو جائے گی. قیامت تک لوگ یہی کہیں گے اس خانقاہ کا بانی بادشاہوں کے دروازوں سے پیسہ لایا تھا جا کر. میں نے اپنے شیخ کو یہ ہمت کہاں سے آئی، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا سر. پھر میں نے اپنے شیخ کو لکھا، ہردوئی حضرت نے لکھا کہ تعمیر فقیری بہتر ہے تعمیر شاہی سے. الحمدللہ وہ 7 لاکھ تو دی، میں نے انکار کیا، 15 لاکھ سے ایک انکار کیا. وہ یہی قریب میں ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا 15 لاکھ دیں گے ہم اور سب بنوا دیں گے، لاکھ کی بھی قید نہیں، 5 منزل، لیکن میرے شوہر کے والد کا نام لکھ دو وہاں کہ تعمیر کردہ فلاں. میں نے کہا کہ ادھر جو آتے ہیں نہیں فلپائن والا ایم بی اے کر کے، اس بیچ میں وہ تھا. میں نے ادھر سے کہا اس خاتون سے کہہ دو کہ اگر باپ داداؤں کا نام لکھنا ہوتا تو آج یہاں تعمیر کردہ فلاں سب کا نام ہوتا، مگر حکیم الامت کا نام ہے جو میرا پردادا ہے، اب حکیم الامت کے بعد کسی کا نام میں نہیں لکھوں گا، اور ایک ہمیں اگر دینا ہے تو بلا اس کے دے دیں. ایک پیسہ نہیں دیا اس نے، دیکھیے انکار کر دیا، نام و نمود کی اتنی عشق محبت دیتی، پھر ایک پیسہ نہیں دیا کہ چلو شرما حضوری اگر 15 لاکھ نہیں دیتے تو چلو 1 ہی لاکھ دے دیں. ایک پیسہ نہیں دیا، لیکن کیا نہیں بنی، آہ میری اللہ نہیں سنی. ریونیو ساؤتھ افریقہ میں نے کسی ممبر سے کسی کو میں نے نہیں کہا کہ میرا مدرسہ بھی، آج وہاں اس کی تعریف ہو رہی ہے. ایک مولانا ایسا بھی آیا تھا جس نے ہم کو دین دیا اور ہم سے دنیا نہیں مانگی. اب ریونین کے لوگ موجود ہیں، دیکھو حبیب اللہ صاحب تھا، یہ میرے شیخ کا مرید، میرا پیر بھائی ہے، لیکن میرے پیر بھائی بھی مجھے مثل شیخ سمجھتے ہیں، کیونکہ بڑا بھائی مثل باپ کے ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بڑے بھائی کو مثل باپ کی عزت کرو. تو میں باپ تو نہیں ہوں لیکن بڑا عمر میں ہوں، لہذا حبیب اللہ گواہ ہے. یہ پورے ریونین میں بتاؤ کسی بھی بڑے بڑے مالداروں سے تعلقات رہے، کسی مسجد کے ممبر سے یا مجلسوں میں میں نے کہا کہ میرا مدرسہ چل رہا ہے وہاں کے لیے آپ لوگ کچھ پیسے نکالیے، دیکھ لو.
ساؤتھ افریقہ میں لوگوں نے کہا جائے
ساؤتھ افریقہ میں میرے پیر بھائیوں نے کہا سلیمان گھاسی مولانا خلیفہ میرے شیخ کا خلیفہ مولانا ابراہیم صاحب کا اس نے کہا کہ آپ نہ کہیے میں کہوں گا میں نے کہا نہیں میں ایجنٹ بھی نہیں بنانا چاہتا کیونکہ یہی تصور ہوگا کہ یہ پیر جو ہے خود تو نہیں کہتا مگر اس کے ایجنٹ کھلے ہوئے پھر جب میں آنے لگا تب مولانا یحییٰ اور مولانا سلیمان گھاسی دو خلیفہ میرے شیخ کے وہاں ہیں دونوں نے کہا کہ اب آپ کے جانے کے بعد اگر میں کچھ ترکیب بھیج دوں تو میں نے کہا نہیں بعد میں بھی مت کہو کسی سے کیونکہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک مرغا آیا تھا اس نے ککڑو کوں سے دین پھیلایا لیکن مرغیوں کو چھوڑ گیا جو آپ کٹکٹ کر کے پیسے مانگ رہے ہیں دیکھیں میرا عنوان کو تو دیکھو کہ ساؤتھ افریقہ کے سیٹھوں کو یہ تاثر ہوگا کہ ایک مرغا آیا تھا جس نے ککڑو کوں سے دین پھیلایا کہیں بھی اس نے پیسے کی بات نہیں کی لیکن چند مرغیوں کو چھوڑ گیا جو اب کٹکٹ بولتی ہیں ان کی آواز یہ اب وہ پیسے مانگ رہے ہیں میں نے کہا اس میں بھی دین کی بے عزتی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی اس یہ ہمت جو اللہ والوں کی غلامی سے اکثر کو عطا ہوئی آج بڑے بڑے علم کی پگڑیاں باندھے ہوئے اور قربانی اٹھانوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اسی مسجد اسی محلے میں داڑھی کے بال نوچے گئے دو مدرسوں کے اداروں کے سفیر قربانی کے خال پر ایک خال پر داڑھی کے بال نوچ رہے ہیں ہم دیں گے وہ کہتا ہم لیں گے یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے اہل اللہ کی جوتیاں نہیں اٹھائیں آج بغض و قبر میں کوٹ کے کوٹ بنے بھرے ہوئے ہیں یہ میں نے یہ ہمارے شیخ کو سب رپورٹ ملی جا کر حضرت خوش ہو گئے حضرت کو بتائے ان لوگوں نے میرے پیر بھائی کو بتائیں گے سب جا کر کہ افریقہ کا دورہ ہوا اور کہیں چندے کا سوال نہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بغیر سوال مجھے فون آتا ہے کہ ایک ملک سے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا آیا ہے کہ میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں بلا سوال بس دیکھ لو جب ان سے آہل اپنا بھیجو تو ہماری حاجت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے رب العالمین وہ ہیں بس عزت سے کام ہو جتنا اتنا کام میں نے اپنے بچے کو بھی نصیحت کی مولانا مظہر کو بھی کہ جتنا چادر ملے اتنا پھیلاؤ ورنہ اگر چادر پانچ فٹ کی ہے چھ فٹ کا پیر پھیلایا تو اتنا حصہ تم بھیک مانگے گا اب دیکھیے پٹھان گوٹ میں جو مسجد کا زمین کا مسئلہ آیا میرے پاس ایک وفد آیا اور کہا 400 مربع گز کی زمین مل رہی ہے اور ہمارے پاس دیوبندیوں کے اہل حق کے پاس دیوبندی کا نام مت لو اہل حق کے پاس کوئی مسجد نہیں میں تڑپ گیا کہ میرا پڑوس بھی سندھ ولو سوسائٹی کی مسجد کا پڑوس بھی ہے اور ان کے پاس کوئی مسجد نہیں فوراً میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے کہا فوراً ابھی چلتا ہوں اسی وقت میں نے ایک فون کیا ایک فون جس اس نے کہا 1,00,000 میری طرف سے پکی بات میں نے اس لڑکے کو یہ جو بیٹھا ادھر فوراً موٹر لے کے آ گیا کسی اور کام سے اسے خبر کیا تھی یہ تو کوئٹہ گیا ہوا تھا میں نے انہی لوگوں سے کہا بیٹھو جلدی سے موٹر پہ چل کے ابھی دیکھتا ہوں جا کے زمین دیکھی اور دوسرے دن 101,20,000 دے کر اس کو پکا بینامہ یعنی رجسٹری تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال وہاں جو طریقہ ہے ہو گئی اب اس کے بعد کام ہو رہا ہے الحمدللہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور یہی میں کہتا ہوں علماء دین اگر آج علماء دین اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا لیتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ قربانی کی کھالیں ان کے پاس آتی اور ان کا کوئی آدمی داڑھی لے کر دروازے نہ پھرتا اس سے عزت نہیں ملتی اس سے انگریزی نہ طبقہ اپنے بچوں کو حافظ مولوی بنانے سے کانپنے لگا کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تو یہ بھی قربانی کا خال میرا بیٹا میں نے منع کیا تھا خبردار تم قربانی خال مت وصول کرنا جب جامعہ فاروق اعظم پڑھتا تھا لیکن پھر بھی اس کو مجبور کیا گیا اور ایک جگہ گیا مولانا مذہب تو وہ ابھی قربانی خال کی بات بھی نہیں کی تھی انہوں نے آخر میرا ہی تو بیٹا تھا اور میرے شیخ سے فیض اس نے کہا ابا بھاگا وہاں سے بغیر کچھ کہے اس نے کہا آج میں نے عجیب حال دیکھا ایک 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 مولوی نے آ کر کہا قربانی کا خال مجھے دو ابھی اس کی بات بھی پوری نہیں ہوئی دوسرا آ گیا اس کا نہیں مجھ کو دو تو وہ چنوٹ کا تھا وہ چنوٹی اس نے کہا کہ بھائی میری قربانی کا خال میں پہلے ہی دے چکا ہوں اچھا تو میری خال لے لے ایسے کر دیا اس نے اللہ رسید یہ خال لے لے اس کے بعد دوسرا جو سفیر آیا مولوی اس نے قربانی خال ہے
ارے وہ بھائی ادھر آنا، اپنے بھائی کو آواز دیا، ارے جلدی آپ نے کھال بک کرا دی. کیا مذاق اڑایا مولویوں نے، مظہر آدیدہ ہو کر کہنے لگا. میں نے کہا تم کیوں گئے تھے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کو ناجائز حرام قرار دیا ہے، دین کی عظمتوں کو نقصان کر کے دین کی عظمت ہمیں نہیں پھیلانا ہے، مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، مدرسہ مقصود نہیں. ہمارے شیخ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تازے بولیے کہتے ہیں ہم اپنے لیے تھوڑی ذلیل ہو رہے ہیں، ہم تو دین کے مدرسے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں. فرمایا یہ زندگی بھی جائز نہیں ہے علماء کی ان کو بے عزت کرنا. کیوں کہ اگر ڈپٹی کمشنر کی ماں مر جائے اور کوئی اس کے ماننے والے اعلان کر دیں جگہ جگہ مائک سے، بھائی ڈپٹی کمشنر کی اماں مر گئی ہیں، ان کا فاتحہ دینا ہے، بریانی پکانی ہے، دو بکرا خریدنا ہے، جلدی جلدی پیسے لاؤ، چندہ لاؤ، تو ڈپٹی کمشنر اس کو گرفتار کرا دے گا حق کی عزت پر. بولیے گرفتار کرائے گا ابھی یا یہ سنے گا یہاں میں نے اپنے لیے تھوڑی دلیل کیا ہے، میں نے تو آپ کے لیے اپنی ذلت کی، تو آپ مجھے وہ کوئی درجہ نہیں دے رہے اور الٹا گرفتار کرا رہے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر کہے گا تم نے مجھ سے پرمیشن لیا، میری ماں کی توہین کر رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکوں. اس سارے ثواب حضرت فرمایا یہی مقدمہ چلے گا ان مولویوں پر جو علماء کو بے عزت کر رہے ہیں اور دین کو بے عزت کر رہے ہیں. تو کوئی نہ جائے تو قربانی خالی خود پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کو مظہر میاں کو جزا خیر دے اور شیخ المشائخ بنا دے. دین کو کسی نے فون کیا کہ کوئی آدمی ہو تو بھیج دیجئے خال رکھیے. مظہر میاں نے کیا جواب دیا؟ الحمدللہ میرے شیخ کا فیض ان پر بھی. انہوں نے کہا کیا آپ آدمی نہیں ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ان کی فرما برداری کو بتاتا ہوں، بچپن سے ان کا یہ حال تھا. بچپن میں ابھی داڑھی بھی صحیح پوری نہیں آئی تھی، جتنا یہ دعا میں ایک دفعہ روئے کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ ہاتھ نہ فیل ہو جائے مناجات میں. اور میں نے ایک بات پر کچھ مدد تعلیم میں تھوڑی سی کوئی کوتاہی کیا بات تھی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے جوتا لے کر دوڑایا. زندگی میں ایک ہی دفعہ میں نے ان کو دوڑایا، لیکن یہ بجائے بھاگنے کے ٹوپی اتار کر میرے پاس ایسے بیٹھ رہے تھے اس طرح سے. میں روٹنے لگا اس وقت، اب ان کو فون مارے گا؟ ایسے باادب اولاد، ایسے باادب اولاد ملتے ہیں، قسمت سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اس کو کہتے ہیں اگر چاہتے تو جوانی چڑھ رہی تھی بھاگ جاتے، اب میں ان کو دوڑا بھی نہیں سکتا، لیکن نہیں بھاگے نہیں، فوراً بیٹھ گئے اور ٹوپی بھی اتار دی. اس طرح سے بیٹھ گئے. کس نے سکھایا ان کو؟ ان کی کوئی تربیت کسی نے نہیں سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا. جب اللہ تعالیٰ جس کو خدا تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو ادب کی فہم و توفیق بھی دیتا ہے. بہت غور سے سنو بھائی، کیونکہ میری آواز ذرا تگڑی نہیں ہے آج کل، بلکہ یہ اگر ہو جاتا ہے اس کو لگا دو یہ لاؤڈ اسپیکر تو میرے آج کم بولنا پڑے گا، کیونکہ سینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے زیادہ زور سے بول دوں. آپ جانتے ہیں سر، واہ ماشاء اللہ اچھی کوشش بھی ہے سر. امیر صاحب ذرا کان ادھر رکھیے گا، گوش را بس ہوئے زبان من. انسان کے دو حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی اس کی کوئی آرزو نہیں پوری ہوتی اس لیے اس کو صدمہ بھی ہو جاتا ہے، تو کبھی غم کبھی خوشی. موافق حالات سے خوش ہو جاتا ہے، ناموافق حالات سے غمگین ہو جاتا ہے. اس غم اور خوشی کے دور سے کوئی شخص نہیں بچا، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی غم و خوشی دونوں زمانے دیکھنے پڑے. چنانچہ جنگ بدر کی جب فتح ہو رہی تھی اسی وقت میں آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی قبر میں مدینہ پاک جنت البقیع میں دفن ہو رہی ہے.
دیکھیے یعنی ادھر غم اور ادھر خوشی.
بدر کی فتح اتنی خوشی ہوئی کہ جس وقت ابو جہل کا سر پیش کیا گیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ سجدے شکر بجا لائے. دو موقع پر ہم نے اپنے شیخ سے سنا سجدے شکر کا. ایک تو یہ موقع تھا جب ابو جہل کا سر پیش کیا گیا تو آپ گیا سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا. فرعون حاضی امت اس امت کا یہ فرعون تھا جو آج مارا گیا. اور دوسرے موقع پر ایک مرتبہ ایک بونا گزرا 52 سال کا تھا اور ہو اتنا بڑا اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں بونا ناٹا. اتنا ناٹا کتنا کہ بالکل یعنی ہو تو 50-60 سال کا اور وہ بچہ یعنی اس ہو 2.5 فٹ کا تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی بونا کہتے ہیں ہمارے. تو وہ گزرا تو اس وقت بھی آپ سجدے میں گر گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا کہ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں بنایا. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ دیکھو یا کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھو معصیت یا کسی کو مصیبت میں تو یہ دعا پڑھ لو تو انشاءاللہ اس مصیبت اور اس معصیت سے آپ محفوظ رہیں گے. اگر دیکھو کوئی شخص بدنظری کر رہا ہے کسی عورت کو یا کسی لڑکے کو دیکھ رہا ہے فوراً یہ پڑھ لو الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. یا دیکھ رہے ہو کہ کسی کو کوڑ ہو گیا ہے کوئی سالس گر گیا جاؤ آہستہ سے پڑھو اس کو اس کے لیے دعا بھی کرو اللہ شفا دے لیکن آہستہ سے پڑھو. وہ سننے نہ پائے کہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں ہماری بیماری کو. اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسے پڑھو کہ مریض کو علم نہ ہو کہ مولانا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. لیکن جو کہ حدیث کی دعا ہے وہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے عافیت سے رکھا اس بلا سے جس میں اس کو اللہ نے مبتلا کیا ہوا. اس کو آہستہ سے پڑھو یا کہیں تھوڑا سا ہٹ کر کے پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ نے دیکھا کوئی سنیما یا وی سی آر دیکھ رہا ہے یا گانا گا رہا ہے کسی بری مسی گناہ میں جس کو دیکھو فوراً یہ پڑھ لو ان شاء اللہ تعالیٰ اس گناہ سے آپ بچ جائیں گے محفوظ کر دیے جائیں گے اس مصیبت سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر انسان کو غم و خوشی دو زمانے ہمیشہ آتے جاتے رہے. دنیا میں غم بھی آئے گا خوشی بھی آئے گی اور غم جب آئے گا تو دعا کی توفیق ہوگی اور اللہم لا سہل الا ما جعلت سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت پڑھے گا دو رکعت پڑھے گا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے گا. یہ سب سنت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کوئی کرب و بے چینی ہوتی تھی تو آپ اس کو پڑھتے تھے. اذا حزبہ امرہ جب آپ کو کوئی غم پہنچتا تھا تو آپ اس وقت میں اس کو پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کیفیت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو سب سے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو بھی غم و خوشی دونوں زمانے دیکھنے کو. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے سر مبارک کا خون بہتے بہتے نالین مبارک خون سے بھر گیا اور آپ ایک درخت کے آپ آگے بڑھتے جاتے تھے پیچھے پتھر بھاگتے تھے اور کہتے تھے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے. کیا زمانہ کیا وقت گزرا اور آپ نے جا کے ایک درخت کے نیچے پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے وہ حدیثوں میں موجود ہے مناجات مقبول جس کا مضمون تھوڑا سا یہ ہے کہ اے اللہ اگر آپ خوش ہیں اگر آپ خوش ہیں تو ہمیں اس غم سے کوئی پریچر نہیں.
لیکن میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے ظالموں سے عافیت نصیب فرمائی. کیوں بھائی کیوں روشنی بجا دی؟ جنگ بدر فتح ہو رہی ہے, بڑے بڑے کافر دشمن مارے گئے, ابو جہل کا سر بھی آیا, آپ نے سجدہ شکر میں ڈالا ہے. اس خوشی کو لے کر جب مدینے آپ تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی جنت البقیع میں دفن ہو رہی تھی, جہاں وہ غم کہ رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ دفن ہو رہا بیماری میں, حضرت سیدنا عثمان کو آپ نے بھیج دیا تھا کہ جاؤ اے عثمان, جنگ بدر سے میں جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اپنی بیوی کی خدمت کرو جا کے, بیمار ہے وہ. اس لیے اکابر تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کی بیماری شدید بیماری ہو بیوی کی یا ماں باپ بیمار ہو تو فوراً ان کو واپس کر دیں, یہ نہ کہیں کہ خدا سے سب کچھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کسی کا نہیں ہو سکتا, اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نہ میرا نہ کسی کا توکل نہیں ہو سکتا. توکل کے معنی جو ہیں ہم لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ سب کچھ خدا سے ہوتا ہے, لہذا دکان چھوڑ دو, بند کر دو, علاج مت کرو, ڈاکٹروں کے پاس مت جاؤ, یہ مطلب نہیں. شریعت کی تعریف اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ توکل کی شرعی تعریف کیا ہے, جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر ہو, تو شرعی یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں نے اونٹ کو آج باندھا نہیں, اونٹ کو بغیر باندھے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر. آپ نے فرمایا اے شخص پہلے اونٹ کو رسی میں باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر, لیکن رسی پر بھروسہ نہ کر. تو معلوم یہ ہوا کہ تدبیر کرنا توکل کا جز ہے, اگر تدبیر چھوڑ دیتا ہے یہ شخص مجرم ہے اللہ کے, یہ مفہوم نہیں. خدا سے خدا تو اونٹ کی حفاظت پر قادر تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ اے شخص پہلے رسی میں باندھ اس کو پھر توکل خدا پر کر, رسی پر توکل مت کر. لہذا علماء دین نے توکل کی شرعی تعریف فرما دی کہ توکل کہتے ہیں المراد بالتوکل ترکیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ. المراد بالتوکل یعنی ان حقیقت التوکل, توکل کی شرعی تعریف کیا ہے, ترکیب الاسباب, اسباب کو جمع کرو, ترکیب الاسباب معنی اسباب کو جمع کرو, دون الاعتماد مگر اسباب پر بھروسہ مت کرو, والاعتماد علی اللہ بھروسہ اللہ پر کرو. لہذا یہ کہنا کہ سب خدا سے ہو جاتا ہے, بیوی کو بیمار چھوڑا, ماں باپ کو بیمار چھوڑا, چلے میں نکل گئے, بالکل غیر شرعی یہ خروج ہے, اس کا کوئی جواز نہیں. دیکھ لو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کس کا توکل ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں کہ اے عثمان اے ہماری بیٹی یعنی تمہاری بیوی بیمار ہے, جاؤ اس کی خدمت کرو, دیکھ بھال کرو. اور جنگ بدر جیسی ضرورت آج نہیں ہے, 313 تھے, آج تو ماشاء اللہ 7 لاکھ کیا کروڑوں آپ مسلمان آپ کو مل جائیں گے کام کے لیے. اس وقت 313 تھے, اتنے قلیل جماعت تھے کہ جو بس کچھ پوچھو مت. جنگ بدر سے زیادہ آج ضرورت نہیں, اور سیدنا عثمان کے توکل سے بڑھ کر آپ کسی کا توکل نہیں, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا توکل سکھانے والا کوئی معلم بھی نہیں. کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں توکل سکھا سکتا ہے؟ مولوی صاحب سمجھ رہے ہو میری بات؟ لہذا جواب مدینہ, یہ خوشی کو لے کر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہی غم کی خبر بھی تھی کہ جنازہ دفن ہو رہا ہے. ہاں یہ عجیب دنیا ہے, لیکن جنت میں قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے تو خوشی اور غم کو الگ الگ کر دیا جائے گا, ساری خوشیاں جنت میں جمع کر دی جائیں گی اور سارا غم دوزخ میں جمع کر دیا جائے گا. دنیا جو ہے یہ غم اور حزن کا مرکب زمانہ ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دے تو شکر ادا کیجیے, جب کوئی اسباب غم پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور صبر کرو. مومن کی چٹ بھی اس کی پٹ بھی اس کی, یعنی شکر سے بھی وہ ترقی کرتا ہے اور صبر سے بھی اس کی ترقی ہوتی ہے, دونوں ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کرتا ہے, کبھی صبر سے کبھی شکر سے. لیکن غم کو شیطان جو ہے, غم 50 ڈگری اگر پہنچتا ہے تو اس کو 105 ڈگری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ والوں نے, علماء دین نے, مشائخ اور بزرگان دین نے غم کو ہلکا رکھنے کے لیے, یعنی آج غم کا مقصد کیا ہے, کہ ہمارا ایمان یقین کی بریانی دم پر آ جائے. ایمان و یقین اور تقوی کی بریانی اور پلاؤ دم پر آ جائے. دم کرنے کے لیے آنچ کیسی ہونی چاہیے؟ تیز یا ہلکی؟ ہلکی ہوتی ہے, کافی لکڑی نکال لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غم جو بھیجتے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے, ہمارا تعلق معاملہ قوی کرنے کے لیے, تقوی کی بریانی اور پلاؤ کو دم پر لانے کے لیے. اب اگر کوئی سوچ سوچ کر کے شیطان کے چکر میں آ کر غم کو زیادہ کر لے تو گویا اس نے آج تیز کر دیا, بریانی جل جائے گی. اس لیے اعتدال, غم میں اعتدال بھی ضروری ہے, تاکہ جتنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو جتنا غم دینا اس سے زیادہ شیطان اضافہ نہ کرنے پائے. اس لیے عقل سلیم و فہم سلیم کی ضرورت ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں غم کی حالت میں اس کو استعمال کرو. آپ کو جب غم آتا تھا, بے چینی ہوتی تھی, اذا حضر ہو امر, جب آپ کو کسی امر میں تردد و غم ہوتا تھا تو آپ اس کو پڑھتے تھے, یا حیو یا قیوم. اس نظم لکھا ہے محدثین, اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے, زمین و آسمان کو سنبھالنے والے, میرے چھوٹے سے دل کو سنبھال دے. یعنی غم زدہ ہے, مصیبت زدہ ہے, کہیں اختلالی کیفیت نہ ہو جائے, زیادہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو جائے. تو میرے آپ کی رحمت سے, میرا رحمت کا استغفار آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے. اس میں اس نازم برحمتی کا استغیث آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. اس کو دم کر کے پینا بھی لکھا ہے علماء نے, سات دفعہ دم کر کے اس کو پڑھ پڑھ کے دم کرو, دل سمجھ جائے گا انشاءاللہ. اور کثرت سے پڑھتے رہو, اس بے چینی. اور فضا اذا حضب امر فضا الصلاۃ, دوسری سنت یہ ہے کہ دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا غم پیش کرو, یہ بھی سنت. یہ بھی فضا الصلاۃ اذا حضب امر, جب آپ کو کبھی مصیبت آتی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نعلم انک یضیق صدرک, خوب اللہ جانتا ہے کہ آپ کے سینہ گھٹ رہا ہے غم سے. کیوں؟ بما یقولون, یہ بدتمیز کافر جو آپ کو طرح طرح کے القاب سے اذیت پہنچا رہے ہیں, آپ کا سینہ ضیق میں ہے, تنگی میں ہے, گھٹ رہا ہے. لقد نعلم, ہم آپ سے بے خبر نہیں ہیں, ہم آپ کی سب مصیبت کو سب جانتے ہیں. آپ تو میری آنکھوں کے سامنے ہیں ہر وقت, ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی آپ میری آنکھوں سے دور نہیں ہیں. سوتے رہتے ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی میں آپ کو نظر رکھتا ہوں اپنی رحمت اور محبت. فعین نہ کبھی آئینہ کا ترجمہ دیکھ لو, فعین نہ کبھی آئینہ, تحقیق کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے تمام ثبوت پر, جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے تمام ثبوت پر, یعنی ہر وقت آپ میری آنکھوں کے سامنے. لہذا علاج کیا ہے؟ بما یقولون کا, جب مخلوق ستائے, گالیاں دے, کچھ غیبت کرے, تبصرہ و تنقید کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ بما یقولون تو ہو گیا نا, لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. لہذا فسبح, آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجیے, ہمارا نام لیجیے. جو غم ملے, جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا, عالم روزگار کو آسان بنا دیا, عالم روزگار کو آسان بنا دیا. جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا, یعنی جو غم دے رہے ہیں کفار, اس غم کو آپ ہماری محبت میں تبدیل کر لیجیے, یعنی ہماری یاد میں لگ جائیے, ہماری یاد میں لگ جائیے. اس کے بعد فرمایا فسد بھی, فسد بھی جہن اور قوم, ہاں فسد بھی جہم نربی کا ہے. اب سبحان اللہ بھی کہو اور الحمد للہ بھی کہو کہ ہر حالت میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں, شکایت مت کرو. سبحان اللہ بھی کہو کہ آپ پاک ہیں اس بات سے کہ آپ مجھ پر ظالم نہیں ہیں, یہ جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. یہاں سبحان اللہ کا کیا موقع ہے؟ بعض وقت شیطان دہکاتا ہے کہ اللہ میاں ہمیں کو تاک میں لیے ہوئی ہیں نظر میں, ہر مصیبت میرے ہی اوپر ٹوٹ رہی ہے. تو شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرتا ہے, اس لیے حکم ہے کہ سبحان اللہ کہو کہ میں اللہ آپ پاک ہیں. ظلم سے جو کچھ ہے ہمارا ہی فائدہ ہے, جو کچھ مومن کو اذیت پہنچتی ہے اس میں 100% ہمارا فائدہ ہے, کیونکہ 40 شکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف دے کر کچھ فائدہ اٹھا لے 100%, محال ناممکن کہ اللہ ہو کر بندوں کو تکلیف دے کر فائدہ اٹھائے. کوئی کہتا اچھا 100% نہیں 50% بندے کو دے دے سوا 50% خود, یہ بھی محال ناممکن کہ اللہ تعالیٰ 50% بھی بندوں کی اذیت دے کر فائدہ اٹھائے, یہ بھی محال و ناممکن. تیسری شکل یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا, یہ بھی محال کیونکہ فعل لغو ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ لغو فعل سے غیر مفید فعل سے پاک. تو چوتھی شکل قائم ہوگی کیا کہ 100% بندے ہی کا فائدہ ہے, لہذا پڑھو سبحان اللہ. کیا کہ آپ پاک ہیں, آپ پاک ہیں سارے عیوب سے یعنی ظلم سے. کوئی ایسے خاص ان سے کون مغرب بات کریں گے فون کرو, یعنی اس میں تمہارا فائدہ ہے, ہم تمہاری تربیت کر رہے ہیں, درجہ بلند کر رہے ہیں, ایمان ضعیف کو ایمان صدیقین تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس کو بنایا ہے. جس کو ایمان بڑھتا ہے صبر سے, صبر گزیدن وہ صدیقی شدن, صبر گزیدن وہ صدیقی شدن. جو صدیقین ہوئے ہیں امت میں سب صبر کے راستے سے ہوئے, حلوہ کھا کر نہیں ہوئے, بلوا کھا کر ہوئے. لہذا فصدق بحمد ربک اور وکم من الساجدین, وکم تم پڑھو بھائی اور آپ بتاؤ وکم من الساجدین, وکم من الساجدین اور آپ نماز میں مشغول ہو جائیے. سجدے سے مراد نماز ہے یہاں, یہ تسمیت الکل بیسم الجز ہے, بعلاقۂ مجاز مرسل, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, بعلاقۂ مجاز مرسل تسمیت الکل بیسم الجز ہے, یعنی سجدہ بول کر جو جز ہے نماز کا کل مراد ہے یعنی نماز مراد ہے. اس کا نام اصطلاح بلاغت میں تسمیت الکل بیسم الجز ہے. تو نماز میں مشغول ملا بس, جب کوئی مصیبت ہو دو رکعت حاجت پڑھا اللہ سے رو دیا. اب میرا اردو شعر سنیے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے. ہر لمحے حیات گزارا ہم نے, ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر, ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر. کوئی غم آیا تصویر لی دور کا فاندان, چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے, اگر محلے والوں نے اسے مار دیا دو چار چپر تو کیا کہتا ہے بتاؤ, کمزور بھی ہے, کہتا ہے ہم اپنے ابو سے کہہ دیں گے, ابھی ہم اپنے ابا سے کہہ دیں گے تو ہم لوگ بھی اپنے ربا سے کہہ دیں گے. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کو ستا لو, جو مولانا شاہ احمد صاحب کا شعر ہے, مجھ کو جی بھر کے ستا لیں شوق سے, میں نہ کھولوں گا خلاف ہر زباں, جل کے اٹھے گا نشے من سے دھواں, آ جائے گی نہ میری رائے گا, جل کے اٹھے گا نشے من سے دھواں, آ جائے گی نہ میری رائے گا. یہ آ بہت ہی جلد اللہ کو پہنچتی. آ پر میرا ایک اردو شعر ہے, میرا پیام کہہ دیا کونوں مکہ سے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکہ سے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا جا کے مکہ سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. راکٹ اور ہوائی جہاز کیا اس کی رفتار کو پائے جو ساتواں آسمان عبور کر کے اللہ سے فریاد کرتی, اور مظلوم کی آہ رائے گا نہیں جاتی, مظلوم کی آہ رد نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی اوپر ظلم مت کرو, مظلوم کی آہ میں اور اس کی دعا میں اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں دل کو ملا ہوا ہوں. بہتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, حجابت اثر حق بہر استقبال میں آئے. مظلوم کی آہ سے ڈرو, حجاب اللہ تعالیٰ کی حجابت اس کے استقبال کے لیے آتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جب زمانہ غم کا آئے تو غم کو بڑھاؤ مت، فوراً بزرگوں کے پاس پہنچ جاؤ، اپنے نیک دوستوں میں دل بہلا لو، اور یا حیو قیوم برحمت کا استغیث پڑھ دو، ان کا نام اس زمانے میں زیادہ لو. جب ہوائی جہاز کے خلاف ہوا ہوتی ہے تو پائلٹ اس کی رفتار تیز کر دیتا ہے، تو جب ناموافق حالات ہوں، جیسے ہوائی جہاز میں ناموافق ہوا اگر ہو جائے تو پائلٹ اس کی رفتار کو تیز کرتا ہے، ایسے ہی جب ہمیں ناموافق حالات سے گزرنا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تیز کر دینا چاہیے. تو ان کے نام کی برکت سے ایسا سہارا ملتا ہے کہ کیا کوئی سہارا دے سکتا ہے. جس کے دل پر اللہ کا ہاتھ ہو جائے، لومڑی پر اگر شیر ہاتھ رکھ دے گی گھبرانا مت ہم تمہارے ساتھ، تو چیتے کا کلہ ایک گھونسے میں پھاڑ دے گی. یہ مولانا رومی کا مضمون ہے رحمت اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی. روبہے کی ہستے اورا شیر پشت، جس روباہ لومڑی کی پیٹھ پر شیر ہاتھ رکھ دے گھبرانا مت ہم تمہارے ساتھ. بشکنت کلہ پلنگا را بمش، چیتے کا کلہ ایک گھونسے میں پھاڑ دے گی. اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کبھی غم آئے گھبراؤ مت، بس یہ غم آیا ہے اس کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. جب بچہ ابا کو نہیں یاد کرتا کبڈی میں اور پتنگ بازی میں ہے، گلی ڈنڈا میں بہت زیادہ رہتا ہے، تب ابا تو ایک لڑکوں کو ہسکار دیتے ہیں کہ ذرا دو چار چھپت مارو تاکہ اسے ابا یاد آئے. سمجھ گئے؟ مصائب اس لیے آتے ہیں کہ نالائق جیسا ہمیں یاد کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں یاد کرتا، دنیا میں پھنس گیا. اسی لیے کبھی چڑیا جب شکاری کے محاذات اور تقابل میں نہیں آتی شکار کے لیے تو اس کے نشیمن میں آگ لگوا دیتی. تب پھر وہ چڑیا فریاد کرتی اور سامنے آ جاتی. اللہ تعالیٰ بھی ان روحوں کو جو غفلت میں مبتلا ہیں ان کے لیے کچھ مصائب غیر سے بھیجتے ہیں. جس پر میرا شعر اردو کا ہے، وہ جلا اس کا نشیمن، وہ جلا اس کا نشیمن، وہ اٹھا اس کا دھواں. اس طرح سیاد نے یہ صاحب یوں کیا، سیاد نے طائر کا سامان وصال، یوں کیا سیاد نے طائر کا سامان وصال. ہاں، جس وقت مصیبت زدہ دل جب دعا مانگتا ہے، اس دعا کو کیا سمجھ سکتے ہیں اہل نعمت اور اہل حلوہ جو حالت عیش میں ہے. وہ درد بھرے دل والوں کی دعا کو کہاں سمجھ نہیں سکتے کہ کس درد دل سے دعا مانگ رہا ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، روتی ہے ایک چڑیا ہر شاہ سے نپٹ کر، روتی ہے ایک چڑیا ہر شاہ سے نپٹ کر، دیکھا ہے جب سے اپنا جلتا ہوا نشیمن. جس پر گزرتی ہے اس سے پوچھو. اصغر گونڈوی جگر کے استاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک تنکے پر سو سو شکستگی تاری، برق بھی لرستی ہے میرے آشیانے سے. یعنی جب بجلی گرنا چاہتی ہے میرے نشیمن گھونسلے پر تو میرے تنکوں کا جو لرزا جو کپکپی ہے اس کو دیکھ کر برق بھی ڈر جاتی ہے کہ اس پر ہم کیا گریں، یہ تو پہلے ہی سے کانپ رہی ہے اس کے ایک ایک تنکے پر. کیا غضب کا شعر کا، ایک ایک تنکے پر سو سو شکستگی تاری، برق ہی لرستی ہے میرے آشیانے سے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ دعا کا مزہ ہی جب یہ آتا ہے، لیکن بلا مانگنا نہیں چاہیے. غم مانگو مت، بلا مانگو مت، عافیت مانگو کہ خدا ہر وقت ہمیں خوشی دکھا اور غم سے بچا. لیکن اگر پھر بھی وہ بھیج دیں تو سمجھ لو یہ ہماری پلاؤ، تعلق مع اللہ کا پلاؤ، اس کو دم پر لانے کے لیے ہلکی سی آنچ دے دیا. اب اگر ہم اپنے بزرگوں سے نہیں ملیں گے، ان سے دعائیں نہیں کرائیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، بزرگوں سے مشورہ نہیں لیں گے کہ اس غم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سنت ہے حالت غم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر شیطان ہمارے غم کو بڑھا کر پلاؤ کو جلا دے گا. آنچ اگر تیز ہو جائے، خان سامان نے تو لکڑی کھینچ لی تھی اور ہلکا غم دینا چاہا، لیکن ہم اس کو سوچ سوچ کر کے غم کو بڑھا دیتے ہیں. ہم بے صبری سے اپنے غم کو بڑھا دیتے ہیں، اور بے صبر آدمی مثل گدھے کو ہوتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گدھے کی زخم پر جب مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ ظالم دونوں ٹانگ پیچھے مارتا ہے اسی زخم پر مکھیوں کو مارنے کے لیے. جب گدھے کی پشت پر زخم ہو جائے تو وہ مکھیاں جب اس کے تکلیف دیتی ہیں تو بے صبر ہو کر وہ ٹانگ مارتا ہے پیچھے, پچھاڑی اس کو کہتے ہیں, لات مارتا ہے. تو اس کا زخم جو ایک انچ کا ہوتا ہے تین انچ کا ہو جاتا ہے, پھر اور مارتا ہے, زخم بڑھاتا رہتا ہے. تو بعض انسان جن کو تعلق ماللہ اور دین کی سمجھ, اہل اللہ کی صحبت, سنت کا راستہ غم کا نہیں معلوم, وہ اپنے غم کو سوچ سوچ کر اتنا بہا لیتے ہیں کہ جس سے بعضوں نے زہر کھا لیا, بعضوں نے خودکشی کر لی, اور بعض ہارٹ فیل ہو گیا, اور بعضوں کو ایسی بیماری لگ گئی کہ صاحب فراش ہو, بعضوں کا دماغی توازن خراب ہو گیا. لیکن کسی ولی اللہ کا, تعلق ماللہ والوں کا کبھی دماغی توازن خراب نہیں ہوا, کسی ولی اللہ نے کبھی خودکشی نہیں کی روئے زمین پر. خودکشی کی امریکہ والوں نے, جاپان والوں نے, فرانس والوں نے, جتنے دور ہیں جو لوگ خدا سے, ان کی تو حرام موتیں کی خبر سن لیں, لیکن آج تاریخ یہ زمین شہادت نہیں دے سکتی کہ کسی اللہ کے ولی نے بھی خودکشی کی ہو, حرام موت نہیں مرا ہو. کیونکہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا سہارا ہو. جمی دانی کی در باطن جشا ہے, ہم نشی دار ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا مضمون, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.